نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة السبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے مختلف اجزاء پر بہت مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ان جملہ اجزاء کو سمو کر ایک وحدت کی شکل میں ایک مکمل مضمون صغرا کبرا سمیت اور نتائج و عواقب سمیت آپ کے سامنے آئے اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی عادت کے برعکس کوشش کروں کہ کوئی رنگ خطابت پیدا نہ ہو بلکہ دھیمے انداز میں دو اور دو چار کی طرح سے بات کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو اور آپ بھی انہیں گنتی کے طور پر پھر یاد کر سکیں چنانچہ میں نے ایک سینوپسس تیار بھی کیا ہے آج اس کی افضلی کے لیے اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے بعد میں میری عادت عود کر آئے عادت کے معنی عود کرنے والی شے کی ہے ایک ہی مادہ ہے بہرحال آپ دعا کریں کہ جو میں نے دو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ اور اختتام یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے اسے ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا امت مسلمہ کی تاسیس کی بنیاد ہے لیکن اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی فقہی شرعی حکم ملتا ہے فیصلہ ملتا ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اسی لیے اس پر علماء دین نے ہمارے اسلاف نے رحمہم اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے محنت صرف کی ہے بڑی جد و جہد کے ساتھ اس نقطے کو انہوں نے خوب واضح کیا دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا ہے علمی پہلو ہے اور اس سے کوئی فقہی حکم مستمت نہیں ہوتا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء اور رسل میں اس کی اصل اساس واضح ہو آپ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے، لہذا اس پر توجہ کم ہوئی ہے. اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہے. لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں. اردو میں بھی عربی میں بھی یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے. ایک یہ کہ کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، ایک چیز تھی اب نہیں ہے، اختتام یا خاتمہ ہو گیا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شے تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی. اس کو طالب علم کہتا ہے اسکول کا لڑکا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا. آرمی میں ہوتا ہے کسی گروپ کو کوئی خاص اسائنمنٹ دیا جائے تو اگر کامیابی ہو جائے وہیں سے فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے مشن اکمپلشڈ، جو ہمارے ذمے فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر لیا، ختم کر لیا. یہاں ختم سے مراد کیا ہے؟ تکمیل، کسی شے کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جانا، کلائمیکس کو پہنچ جانا، کامل ہو جانا. اب دیکھیں یہ پہلا پہلو ہے کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے. اس سے جو قانونی اور فقہی اور شرعی بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ بڑا موحد ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تقویٰ کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، عالم ہو، فلسفی ہو، کیسے باشد جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، ملت اسلام سے خارج، اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی گیا کافر، مرتد، واجب القتل. اگر اسلامی ریاست تو پہلے وہ مسلمان تھے، یہ اور بات ہے، پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گیا ہمیں کوئی غرض نہیں، پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ مرتد ہے، واجب القتل. تو یہ کیونکہ معاملہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے، اس پہلو پر علماء نے بہت توجہ صرف کی ہے. البتہ اس کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے، اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آیت دلیل پیش کرتے ہیں. میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. آپ نے ختم نبوت کے موضوع پر خطبے سنے ہو، تقریریں سنی ہو، جمعوں میں خطاب سنے ہو، آیت وہ ایک ہی ہے، ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. بیٹیوں کے تو باپ ہیں، لڑکیوں کے تو باپ ہیں آپ، مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں. اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے. جو عرب میں ایک روایت تھی، ایک تو منہ بولا بیٹا بنا لینا یہ روایت تھی، پھر اگر اس منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر، منہ بولے باپ پر، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. قرآن ان دونوں قانونوں کو توڑنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ منہ بولا باپ میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم ہوا. یہاں تک کہ زید ابن حارثہ کو جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے، ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید ابن حارثہ بن گئے ہو. نمبر دو یہ کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک پھوپھی زاد بہن کی شادی کرائی، حضرت زینب بنت جحش. وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے، اور یہ عرب میں کم تر درجے کا آدمی رہتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو، چاہے پھر وہ آزاد ہو گیا ہو لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا. اور یہ ظاہر بات ہے بنی ہاشم کی خاتون، تو یہ سمجھتی تھی میرا کفو نہیں ہے، حضور نے کہہ سن کر شادی کر دی. لیکن اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت زینب جو ہے جو ادب یا جو عزت کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کی وہ نہیں کر پائی. ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر سے وہ باتوں نہیں نکلتی. تو حضرت زید نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا. اس کی خبر پہنچی حضور تک، حضور نے بھی روکا، زید مت کرو ایسا، پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تو تم سے شادی کرائی، اب تم طلاق دے کر اور اسے زخم لگانا چاہتے ہو، ہم سے کانے کا نو جٹ رو کے رکھو. لیکن جا اس بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا جوتا جس کو کاٹتا ہے وہی وہ جانتا ہے. دیکھنے والا کہے گا بڑا اچھا جوتا ہے، فلیکس کا ہے، فلاں کا ہے، بہت اعلیٰ جوتا ہے، بھائی مجھے کاٹ رہا ہے. انہوں نے طلاق دی. اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زینب کے اوپر پہلی بار زیادتی یہ کی تھی، دوسری زیادتی یہ ہو گئی کہ زید ابن حارثہ میں طلاق دے دی، تو اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں. لیکن وہ عرب کا رواج آڑے تھا، منہ بولے بیٹے کی متعلقہ، اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام نہ کرتے. اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں. اگر آپ کے ذریعے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئندہ کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ ہے رب اس آیت کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس میں میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں. البتہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں میں عرض کروں گا آپ سے. اس میں ایک لفظ جو آیا ہے خاتم، اس کی دونوں قراءتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں، خاتم بھی خاتم بھی. اس آیت میں میں نے پڑھا خاتم النبیین، لیکن قراءت آپ کو معلوم ہے سبع قراءت، عشرہ قراءت، قراءتوں میں خاتم بھی ہے. اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر کے بھی دو کام ہیں. ایک مہر تصدیق ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، آخری جو اتھارٹی تھی اسی مہر لگ گئی، ٹھیک ہے تصدیق. ابھی جو ہمارے ہاں چلتا رہا ہے سارا یہ عدلیہ کا معاملہ، وہ آخری دستخط تو سدس آدمی ہوتے تھے. ابھی جو نیب کے انچارج ان کے بارے میں یہی ہے، تو سدس آدمی دستخط سے ہو سکتا ہے، ہوگا ہو جائے گا انشاء اللہ. ایک یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا. ایک خط ہے، شاہی فرمان تھا، سیکرٹلی کہیں جانا تھا، وہاں اس خط کے لفافے کے اوپر مہر لگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایل کی درمیان میں اس خط کو پڑھ ڈالے. خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ مہر توڑے، تبھی تو اندر سے نکلے گی. لہذا یہ معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلغین ہیں، چونکہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، بہت سکھا پڑھا کر انہیں میدان میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں. تو ہمارے ہاں اچھے اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں. نبیوں کی مہر ہے، بس جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، یہ مطلب ہے. اس حوالے سے لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قال أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، ایک میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئے، الست ربکم قالوا بلا. اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا. کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے، آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ اہم یہ لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے. یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے ہم نے تو ایک کو مانا ہوا ہے اب جب نہیں مانیں گے. یہ عہد ہے میثاق انبیاء. یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی. آپ نے فرمایا بالکل اپنے آخری ایام میں اپنے صحابہ سے جنہیں ہم حواری کہتے ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے گا، پیراکلیٹ، پیریکلائٹوس، کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو. یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کی حلق سے اترتا نہیں. اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو انہوں نے بات پھیرا ہے اس سے کافی. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آئی نہیں سکتی کہ اس پیشن گوئی کا مصداق کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر دے دی، یہ منفی دلیل ہو گئی. اگر آپ کے پاس نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں. اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، پوری امت کا، پوری امت کا. اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور میں. بعض متعین نبوت جو ہے جھوٹے، وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، بال ہوا تو ان کو کافر مانا گیا. ابو بکر کے عہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا، جنگیں کی گئی، ان کو قتل کیا گیا. تو یہ اجماع ہے جو چلا آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. البتہ اس موضوع پر احادیث بہت سی ہیں، میں ان میں سے دو آپ کو سناؤں گا اس وقت. ایک ہے ترمذی کی روایت ہے، یہ حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں سے اور بیشو اور اٹھے ہوں گے دنیا میں، کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے. جیسے مورمن ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ مورمن جو ہے عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاں قادیانی ہیں. لیکن حضور تو نا میری امت میں سے یکون فی امت ثلاثون کذابون، 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا. وانا خاتم النبی یہ لا نبی بعدی، اور میں خاتم ہوں. اب یہاں خاتم کے ایک معنی معین ہو گئے، یہاں ختم کرنے کے معنی کہ میرے بعد نبوت نہیں. دوسری حدیث لا تقوم الساعۃ حتى یخرج ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ. یہ ابو داؤد کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی. لیکن میں یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، آج ہی صبح میرا ذہن منتقل ہوا. ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرنے پر، لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے، اور یہ کون ہے، ایک اعتبار سے غلام احمد قادیانی کے معاصر ہیں، کنٹمپرری. 1857 میں انتقال ہو رہا ہے سر سید کا، 1908 میں فوت ہو رہا ہے غلام احمد قادیانی. ڈفرنس آف 9 ایئرس. اور سر سید کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں، بس قرآن قرآن قرآن. اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے، روک تو ختم ہو گئی نا. جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی، شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی. سنت کو حدیث کو ایک طرح رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے، نماز کا ایک کیسے ہو جائے گی. کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ، کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں، کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے فرض، فجر کی 2 ہے، اور یہ مغرب کی 3 ہے، کہاں ہے. سنتوں میں اتنا فرق، یہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہے، باقی کچھ صورتیں موقت ہوتی ہیں، غیر موقت، یہ سارا مثال کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو، نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا؟ لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت ہے. لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص، ان کی بہتری. انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بےتاب رہتے تھے، مسترب رہتے تھے. ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کی طرف، اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا، اپنے قریب لا رہا تھا، اور مسلمانوں سے اسے ڈر تھا. میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھینی ہے، یہ بغاوت کے جراثیم ان کے اندر موجود رہیں گے، انہیں پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ. اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں 100 برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف قصائی یا پلے دار، بس اس طرح کا کوئی کام کرنے والے، باقی کو اور لوگ کھا رہے تھے. تو دو پہلو ہیں سر سید کے، اور یہ میں چاہتا ہوں اسے نوٹ کر لیجیے. ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری. یہ بات ٹھیک نہیں. خود ماسفا ناماسا قدم، جو ٹھیک ہے صاحب ہے اختیار کر دو. کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں. مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول، اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازیل نامی شیطان لعین. لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ بند کر لی جائے. میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، میں جتنی قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لوں. میں ختم نہیں، اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے. اب 78 برس کی عمر تک بچا لیا ہے تو امید یہی ہے کہ بچائے رکھے گا. کوئی غلو عقیدت نہیں. مولانا مودودی نے اختلاف کو اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ اور یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تراش کے ان کے اوپر کچھ اور کروں. جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا دے مارا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ بھی صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ. تو خیر اس سے بچنا چاہیے. اور یہ میں نے آج سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سے کہا، ہندوستان میں انکار حدیث استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سر سید احمد خان ہے. کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا. اس کی ایک بڑا اونچا مقام، وہ بہت بڑا عالم تھا. علماء دیوبند کی جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کا ہم سبق. بارہ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف، بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سر سید کا سکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے، وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے. لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھ رہا ہے. یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ تو اور ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے، ہاں عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تاریخ جات کا مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتبہ تھا آپ کا، جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماء نے بیان نہیں کیا، یہ کمی رہ گئی. حالانکہ جو ہے کسی شے کا مقابلہ اس میدان میں جا کر کرنا ہوتا ہے. وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ سے، خاتم خاتم مہر انگوٹھی یہ وہ، جو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی. اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ علماء کرام تک پہنچے بڑے پیمانے تک، اور اس پر توجہ کرے تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا. وہ نقطہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے، صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک شے چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آئی ختم ہو گئی. ایک یہ کہ ایک شہر تدریجن ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، پھر ختم ہوئی. زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی، نبوت وحی یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لیے اپیلنگ ہیں. اور مسئلے اٹھائے اس وقت بانش نے، دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور ہمارے رسول، ہمارے محبوب، وہ مر کر دفن ہو گئے زمین کے نیچے. کیسے ہو سکتا؟ عام آدمی، جاہل آدمی، آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی ہو، یہ بات آئے گی تو ادھر چونکے گا، بھائی بات تو ٹھیک کرا، حضور کا رتبہ، وہ تو زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ آسمان پر اٹھا دیے گئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوتی ہے. ایک اور غلام احمد پرویز، اس سے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے. اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبا کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبا، ایک تہائی کی حد تک کیا، بلکہ ہبا کو اور بھی کر زیادہ کر سکتا ہے، یہ وصیت ایک تہائی کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے، اجماع ہے اس پر. دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے، یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتا نہیں دین کا. ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی، تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا. اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی. بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتن کنایتن استعمال ہوتا. لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں کیا پتا، اصل بات تو اس نے بتائی ہے، یہ ہے، یہ ہے مجدد قابل، یہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. لیکن یہ دلیل آپ دوں گی، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تھا وہ جاری رہے گی، جاری رہے گی تو میں نبی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں. یہ جو دوسری بات آپ سے میں نے کہی ہے، اس کے لیے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ ہے جو تین دفعہ آیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. دیکھیے دو باتیں نوٹ کر لیجئے، ادبیت اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو. ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہو تو ذرا اسلوب بدلیے، ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی. وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانوں، ایک ہی پھول کے حسن کے جو ہے بیان کروں گا، انداز سو ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں ہے، جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفصیل، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے تکبیر رب کا لفظ ہے، اقامت الدین کا لفظ ہے، اظہار الدین علی الدین کلہ کا لفظ ہے، لیکن الدین کلہ للہ کا لفظ ہے، حدیث میں لتکون کلمۃ اللہ العلیا کا لفظ ہے. تو یہ ہے کہ تنوع سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، ریپیٹیشن سے نہیں. لیکن جب جہاں کوئی شے بہت زیادہ اہم ہو اور ضرورت ہو کہ اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے بڑا لینس گاڑ کر رکھ دیجئے، سوچئے سوچئے سوچئے، وہ جو غالب ہی نے کہا ہے، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے شعر میں جو نفس آ گیا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مائکروسکوپ لگانا، دیکھنا ذرا، ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی، گنجینہ مانی کا طلسم ہے وہ، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے. اہم ترین مضمون جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ہے کمال کہ مجال نہیں جس میں کہیں مونوٹونی کی وجہ سے کوئی ایسا بورنگ انداز پیدا ہو جائے. معاذ اللہ، اللہ کا کلام. اب یہ الفاظ قرآن میں تین جگہ ایگزیکٹلی ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اٹھایا اپنے رسول کو، بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا الہدا قرآن حکیم دے کر، وہ دین الحق دے، وہ دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. یہ الفاظ تین دفعہ حضور کے لیے، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ. صف اور توبہ تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی، ولو کرے ہل مشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار، لیکن یہ مشن ہے، وہی جو میں کہہ رہا تھا مشن اکمپلش، یہ مشن ہے جو محمد کو دیا گیا ہے. دین کی صرف تبلیغ نہیں کرنی، دین کو قائم کرنا ہے. دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین دی ٹو. تبلیغ کرنی ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم نے پہنچا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، تمہارا رب جانے. بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے، یہ قائم کرنا، یہ تو یوں سمجھیے کہ بعد المشرقین ہے، بہت فاصلہ ہے. نہ عشق تاب صبوری، ہزار پرسنٹ رشت. دوسری بات، کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے لفظ نہیں آئے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کچھ حیثیتیں مشترک ہیں. تمام انبیاء نذیر بھی تھے، تمام انبیاء بشیر بھی تھے، تمام انبیاء داعی بھی تھے، تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے، تمام انبیاء شاہد تھے. حضور کے لیے بھی فرمایا یا ایو النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. حضور کا ان پانچ باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اونچا ہے، مشترک ہے، لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے. یہ الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے. ابراہیم، ویسے آپ سوچئے، درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی عنایتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی، ان کی اور آل پر کی. اللہ کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ تین نسبتیں ایسی ہیں، خلت الہی اور ابراہیم کو مل رہی ہے، انہیں جاہلوں کا لنا سے امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے، سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، ابو الانبیاء. لیکن یہ نفس نہیں ہے کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دو جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ مشن ہے بہت بھاری، لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ، اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر. ان دو مقامات پر جن میں کہ آیا ہے چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک بات اور نوٹ کیجئے، دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ہم مانی، صرف ایک لفظ آگے سے پیچھے کیا گیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یریدون اس میں بھائی کون ہے، کیونکہ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی تھوکوں سے بجھا دیں. تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے، تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا، نہیں، اللہ مکمل کرے گا، بالکل برعکس. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور سورۃ توبہ میں یریدون ان یطفئوا، صرف قم اور لام کا فرق ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھیے جو تین مرتبہ اس طرح آ رہی ہے دوہرا دوہرا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے اسلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہوں. دوسرے دو اور کون ہیں؟ امام غزالی، امام ابن تیمیہ. لیکن میرے نزدیک شاہ ولی اللہ از ایکول ٹو امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، عمود ایکسس آف دی ہول قرآن. آپ کہتے ہیں کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سمجھو، کیا ہے مرکزی بات، کیا جو کہنا چاہتا ہے. ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈینس سے، لیکن اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن ایک مین چیز ہوگی. وہ مین چیز شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور میں بھی اپنی حقیر سے رائے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں، شاید کوئی اختلاف کی گنجائش ہو. سیرت النبی کا عمود یہی ہے. سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ آیت آپ نہ سمجھیں. یہ ایکسس ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ مشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا. ظاہر بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، کن مراحل میں سے گزرے، یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھیے کہ لاجیکل سیکوینس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے. اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، مکے میں تو کہہ رکھا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دے ہاتھ میں دکھاؤ تو جواب دے کاروائی نہیں کر سکتے، یہاں آ کے اب لڑائی شروع کر دی. ایک سال پہلے دم کر صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان آیا ہے تو بات بھی نہیں سن رہے اس کی. اسی سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو، اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے، ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں، آر ایس ایس کے بی جے پی کے بہت آنکھوں کا نور ہے، مولانا وحید الدین خان. اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا، یہ 85 کی بات ہے غالباً، یہاں نہیں تھا اصل میں، یہ تھا مسجد جامع القرآن کے اندر، یہ ہال نہیں بنا تھا ابھی. ہمارے رفقا تمام موجود تھے اس وقت، تقریباً 500 کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں کی. ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل. اچھا اس میں نے یہ رکھا تھا فارمیٹ کہ میں صدر تو تھا، کیونکہ صدر تنظیم تھا، امیر تنظیم تھا، لیکن میں نے طے کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا، بس یہ مقرر ہے، یہ میری آڈینس ہے، کہہ لیں یہ میری بھیڑے ہیں، میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. اور ان سے میں نے کیا کہا تھا، میری بات میں جو غلطی ہو ان کے سامنے بیان کر دیجیے، مجھے بھی بتا دیجیے، اگر صحیح ہو تو اس کی تائید کر دیجیے. بس اس میں انہوں نے جب یہ تقریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت دے کر ایک سوال میں آپ سے کر لوں گا اجازت، کہ ہاں میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شے ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں اور صلح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینے کہ صلح تجویز کر دیجئے، حضور نے کیوں نہیں کی، مبہوت ہو کر جواب کیا دیا، انگریزی زبان میں دیا، نو کمنٹس. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تضادات ہے جو دنیا کرتی ہے، ٹائم بھی نے تضاد دیا ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین، نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے. جو مکے کا محمد ہے نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے، آج یہاں دعوت ہے، آج یہاں تبلیغ ہے، آج یہاں کھڑے ہو کر واقع کہہ رہے ہیں، یہ تھا نا. آج کوئی گالی دے گیا تب بھی چپ رہے، بلکہ دعائیں دے دی، کوئی کہہ گیا پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے جنون کا عرضہ ہو گیا، کسی نے کہہ دیا شاعر ہو گئے، کسی نے کہا شاعر ہو گئے، کذاب ہیں، لیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دوس جماتے ہیں، مجھ پر وہی آئی، سنیں سب سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں، درویشی لیکن ناکام ہو گئے. مدینے والا محمد تو پہلے دن سے شب سالار ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، دے رہی سیکسیڈنٹ، اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منٹگومری وافٹ نے. جب ضیاء الحق صاحب نے شروع کی تھی یہ سیرت کی تقریریں اور جلسے تمام ڈپارٹمنٹس میں، پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس، پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو منٹگومری وافٹ کو خاص طور پر بلایا تھا. اس لیے اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ. لیکن اصل میں زہر کیا تھا اس کے اندر، جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ واضح کیا، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے، اگر محض تبلیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا، دے ون ٹو دی دے لاسٹ. اگر آپ کو قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، تو دین یو ہیو ٹو پاس تھرو سٹیجز، درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے، ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے، وہ پورے کرنے ہوں گے، ان میں لوگوں کو تعداد نظر آئے گا، لیکن پرپس سامنے اگر ہے، امود سامنے ہے، ہدف سامنے ہے، تو یہ ہے تیر سیدھا جا رہا ہے ہدف کی طرف. وہ بات نہیں جو اقبال کہتا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. بارہ اس پر آئیے، گویا آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت و رسالت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ تکمیل یا نقطۂ کامل یا نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئی، اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریک نہیں ہو سکتا، آخر نبی تو ایک ہی ہوگا، آخر دو نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے بھی، اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا، دو تو کامل نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل، اتمام، تتمیم، اکمال، یہ نظر بہت آتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ابھی آپ نے دیکھا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی یہ بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دوں. تو اکمال اور تتمیم، اتمام اور تتمیم، یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ ہیں. اس کے ضمن میں جو حدیث ہے، اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے اندر بھی اس تکمیل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کا مثل القصر، آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء اور رسول کی مثال ایک محل کسی ہے، احسن بنیانہ، اس کی عمارت بڑی عمدہ، بہت خوبصورت، دیدا زیب، دلا بیس، وہ تورے کا منہا موضع لبن، لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا، کچھ اینٹوں کا جگہ خالی، فطاف بھی نزار، نزار نظر سے دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو، فَيَتَجَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، بہت متعجب ہوتے تھے کہ اس قدر خوبصورت عمارت ہے، کوئی عالیشان قصر بنایا ہے، الا موضع تلك اللبنة، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر، یہ کمی، یہ خلا، یہ ایک آئے کے لیے. فَكُنْتُ أَنَا صَدَقْتُ مَوْضِعَ اللَّبَنَة، دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے، خُتِمَ بِهِ الْبُنْيَانُ، میرے ذریعے سے یہ عمارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے، وہ ختم بہ رسول، اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، وہ لونت و آنا خاتم النبیین، میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی، میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی۔ اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت و رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر کیا، کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر قابل ہو گئی نبوت و رسالت؟ اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا۔ تین مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کی جو اس ایک آیت میں ہے۔ دو مظہر نبوت کی تکمیل، ایک مظہر رسالت کی تکمیل، اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے، وہ اب میں یاد کرتا ہوں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے، نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیچیدہ، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، علمی مسئلہ ہے، میری بات ہے، میرا موقف ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے دروس میں، اس وقت نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے 1,25,000 نبی اور رسول 313، تقریباً 1,00,000 نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے۔ لیکن جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، اس کو میں اپنے یہ دو ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے۔ نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے، وہی آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو یوں کیا آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف۔ لینے والا حصہ نبوت، پہنچانے والا حصہ رسالت۔ رسالت کے معنی پیغام پر، پیغام پہنچاؤ۔ یہی بحث جو ہے تصوف پہ چلتی ہے، نبوت بلندتر ہے یا رسالت؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندتر ہے، اونچا مقام ہے، رسول کل 313 ہے، نبی تو 1,00,000 ہے۔ نہیں، اصلا نبوت افضل ہے۔ کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، یہ ہے جو مانا روح کہتے ہیں، نبوت کا رخ اللہ کی، یہ اینٹینا ادھر سے، اور ادھر جاؤ اذا بلا فرعون انہ طغا، یہ نزول کے مقام پر ہے، غار حرا میں وہ بلندی کے مراحل طے ہو رہے تھے، اور وہاں سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رسالت مرتبہ نزول میں ہے، نبوت مرتبہ عروج میں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب جو حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا الہدا، یعنی قرآن حکیم نمبر ایک، وہ دین الحق ہے، اور دین حق، سچا دین، کامل دین، عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر پورا اترنے والا دین۔ یہ دو چیزیں ملی ہیں، ان دونوں میں ارتقائی مراحل طے ہوئے۔ دیکھیے، آخر آپ کو معلوم ہے صحف ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحف ابراہیم کہاں ہے، آج ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔ میرا گمان سا ہے، زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا، کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہے وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ برہما کا لفظ اصل میں ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت ابراہیم کی نسل کے بادشاہوں نے انہیں اپنا خدا بنا، برہما۔ اس سے بھی آگے چلیے تو حضرت نوح بھی تو تھے، ان پر بھی تو کوئی صحیفہ آیا ہوگا، قرآن ذکر ہی نہیں۔ ویسے ایک شخص کا کہنا ہے، مسٹر ڈبائس، ہی واز اے فرینچ اسکالر ریسرچر، 40 برس لگائے اس نے انڈیا کے اندر ہندو اسکرپچرس کے مطالعے پر۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو منو ہے، منو وہ مہانو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بگڑا ہوا ہے، مہانو۔ مہا آتا ہے ہندی میں کسی بڑی عظیم مہاتما، آتما تو میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، ایک مہاتما، مہاتما گاندھی، مانو وہ منو بن گیا، اور منو سمرتی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ تھا جو کہ روح کو دیا. اللہ عالم، ان چیزوں میں علمی طور پر آدمی کچھ کھوج کرے کھروج معلوم کرے کوئی حرج نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سوائے اس کے جو قرآن میں آ گیا. بہرحال پھر تورات، زبور، انجیل، اس کے بعد بے شمار انبیاء کے صحیفے، ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھی؟ اس ہدایت کی تکمیل ہوئی القرآن الہدا. یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، کیا پڑھائے گا اسے؟ پی ایچ ڈی پڑھائے گا؟ اس کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں پڑھائے گا، اس کے پاس خزانہ ہے بڑا، لیکن اس کو جس کو دینا ہے اس کی استعداد کو دیکھنا ہوگا نا. اس اعتبار سے جب ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر، تو ہدایت کی ابتدائی مرحلے تعلیم، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، یہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی ان کتابوں میں درجہ بدرجہ. قرآن خود کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. انجیل فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی انجیل اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. ان سب میں ہدایت تھی، لیکن ابھی ہدایت کے ابتدائی مراحل تھے. تا کہ حضرت آدم کے بعد آپ سمجھیے کم و بیش 6000 سال بعد، ہاں حضور کی بعثت ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا کہ اب انسان ذہنی فکری فلسفیانہ بحثوں، منطقی بحثوں اور میٹا فزکس، ان کے اعتبار سے بالغ ہو چکا تھا. چنانچہ ایک عجیب بات ہے، یہ دلچسپی جنہیں ہے ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے. ہیومن ہسٹری کے 1200 سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے، تمام فلسفے پیدا ہوئے، فرام 600 BC ٹو 600 AD، 600 برس حضرت مسیح سے پہلے اور 600 برس حضرت مسیح کے بعد. جتنے فلسفے، بدھزم بھی اسی میں آ گیا، جینزم بھی اسی میں آ گیا، کنفیوژنزم اس میں آ گیا، تاؤزم اس میں آ گیا، یہ سقراط اور مقراط اور یہ سب سب کے سب اس میں آ گئے، یہ مانی وانی یہ سب بھی آ گئے، یہ سب کا سب ہو گیا، تمام فلسفے، تمام مذہب پیدا ہو. گویا کہ انسان کی انٹینس ایکٹیویٹی ہو چکی تھی ٹو نو دی ریئلٹی ایز اے ہول. ایک تو قدم بقدم ہم چل رہے تھے نا، وہ تھا ہمارا فزیکل نالج، قدم بقدم، قدم بقدم، قدم بقدم. ایک ہے ٹو نو دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس، وجود کیا ہے، کائنات کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، ہماری زندگی کا کی ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے آسمان سے ٹپکے. ہاں یہ پتا ہے میری پیدائش سے 9 ماہ پیشتر میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا، اس سے پہلے کیا تھا، کہاں تھا میں، کہیں تھا یا نہیں تھا، آدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا. یہ سارے سوالات تھے. فلسفی غور کرتے رہے، بڑے بڑے چین کے فلسفی، انڈیا کے فلسفی ٹاپ کے، ایران کے فلسفی، یونان کے فلسفی، یہ 4 مراکز رہے فلسفے کے، باقی دنیا کے اندر فلسفہ کہیں نہیں رہا. پھر نبی، لیکن ان 1200 سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا. تب الہدا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تب وہ پردے اٹھائے گئے، اس سے پہلے جو سوچ وچار کا وقت گزرا ہے حضور پر. آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے؟ آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے. آپ پیدا تو ہوئے مشرکوں میں، مشرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں، تو کیا کرتے تھے؟ تو جو محدثین کا کہنا ہے کہاں نہ سوا تو کام بولے ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، تفکر غور فکر سوچ وچار، واٹ از دس ایگزسٹنس، ہو ایم آئی، اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے، کیا پستی ہی پستی ہے اس کی، یا اس کے وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے؟ یہ سارا یوں سمجھیے کہ 6000 سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے وہ چند مہینوں میں غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سبق ہے. پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی، یہ تکویل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی. اچھا اب اس کے لیے دلیل دیکھیے، سب سے موٹی بات تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام. ٹھیک، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تورات کا کیوں نہیں لیا، انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ لے لیتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اس کا تو آپ نے آسانی سے مجھے جواب دے دیا. اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے بغیر؟ بتائیے، ترجموں میں تحریفیں کی گئی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں کی گئی، یہ تو متن محفوظ ہے، اس متن میں لا جاتی ہے باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا، یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ بات یہ ایک لطیف انداز میں ذرا ٹینشن کم ہو جائے میں کہا کرتا ہوں، ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتاب ہیں، یہ قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سو تیری بیٹیوں والا سلوک کیا گیا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس کا لیا کیوں؟ جواب کیا ہے بھائی؟ ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی، تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کہ ٹیمپرری انسٹرکشنز، ہدایات، یہ ہدایات تھی، ہدایات الہدا وہ ابھی نہیں آئی، اس میں احکام سے حکمت ابھی آئی نہیں تھی، حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا، اس سے پہلے حکمت ہے ہی نہیں، تورات میں حکمت ہے ہی نہیں، خالی حکمت سے احکام 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 احکام. سب سے موٹا لفظ ان کا کیا ہے؟ دی 10 کمانڈمنٹس، احکام اشرف. ابھی انسان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کو حکمت بھی سمجھائی جائے، لہذا ابھی جب وہ تکمیل ہونے والی تھی وہ جب ہو گئی ہم نے اس کو محفوظ کر دیا، تمہارا معاملہ یہ نہیں تھا. یہ ہے وہ بات جو میں نے ایک دفعہ ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے سوال کیا جو اسی بات پر کہ وہی تو رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، محمد پر رحمت کامل ہو گئی، لیکن رحمت بند کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ جی بالکل 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 مانتے. نمبر 2، مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیال میں قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی؟ نہیں 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 محفوظ ہے. تو پھر مزید ہدایت کی گنجائش بتاؤ مجھے کہاں سے نکلے گی؟ یا تو کامل نہ ہوئی ہوتی تو ابھی کامل ہونی ہے، نبی چاہیے، سلسلہ جاری رہنا چاہیے، گلاس ابھی پورا بھرا نہیں ہے تو پانی ڈالنا چاہیے، بھر گیا تو کہاں نہیں جائیں گے، یا کہیں بھر تو گیا تو گر گیا کچھ سر رہا ہو بھائی تمہارا. 2 باتیں منوا لو، اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اگر وہ محفوظ ہے تو کوئی منطقی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کی روح سے نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہو. فبوہت الذی کفر، نوجوان جھگڑالو نہیں تھا، اس نے بات سمجھی، اب پتا نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کا، لیکن یہ کہ یہ ہے دلیل، تکمیل دین، تکمیل ہدایت جو اصل ہے حضور کا مرتبہ اور مقام، اس کو اگر نمایاں ہم نہیں کرتے تو پھر یہ دوسرے جو جتنے فتنے ہیں ان کا سدے باب نہیں ہوتا. اب دوسری بات پر آئیے، الہدا دین حق. یہ دین حق کیا ہے؟ نظام زندگی. اس کا بھی ارتقا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، جن لوگوں کے موضوع ہے وہ اس میں دلچسپی لیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے غاروں میں، اور غار کا معاملہ کیا تھا؟ آئی ایم دی مینار کفا علی سروے، میں مالک ہوں اس کا، بات ختم. کوئی نظام اور تھا ہی نہیں، کوئی میونسپلٹی، کوئی سڑکوں کے اوپر لائٹیں آن کرنا، کچھ بھی. ہر ایک آزاد تھا جو جائے کرے. یہ ذرا نوٹ کیجیے، آزاد. اگلی سٹیج آئی، قبیلے کا تصور آیا. ایک قبیلے کا شیخ ہے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو. قبیلے کا ایک نظام ہے، سردار قبیلہ کا حکم ماننا ہوگا. ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، یہ روایت ہے، کرنے ہوئے. یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا. تمدن، یہ دو الفاظ ہیں، تہذیب اور تمدن. یہاں بات تمدن کی ہو رہی ہے. اور اب میں نے نوٹ جو کرایا ہے، پہلے قدم پر آزادی آزادی، اب یہاں کچھ نہ کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے. تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، یو بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ ٹرائب، اور اس کی جو رسم ہے وہ یہ ہے، یو ہیو کمپلیٹ. اگلا دور آیا، ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا، ایک گرد فصیل بھی کھینچ لی، اپنے نظام کو مستحکم کر لیا، ایک قبیلے کی شہری ریاست قائم ہو گئی. مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب حضور کے جب بعثت ہوئی ہے. وہاں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا سوائے قرشی کے، یا قرشی کا حلیف، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کی امان میں آ جائے تو رہ سکتا ہے مکہ، ورنہ نہیں، ادروائز اس کی کوئی سیفٹی نہیں. لیکن پھر اگلی سٹیج آئی، کئی قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے، ہم رہیں گے بھائی یہاں پر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا، ایک چیز کا آغاز ہوا، اگر وہ سمجھ لیجیے، کانسپٹ آف کانسٹیٹیوشن. بھائی ہر قبیلہ تو یونٹ ہے، اس کا اپنا سردار ہے، یہ اس کا سردار ہے، اس کا سردار ہے، اپنا اپنا نظام ہے. آپس میں انٹریکشن کس بنیاد پر ہوگا؟ اگر ایک شہر میں رہنا ہے تو کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. آپ حیران ہوں گے، مدینہ پانچ قبیلے تھے، تین یہودی اور دو اصل عرب، اوس اور خزرج. یہودیوں کا بھی کوئی نظام اپنا تھا، ان کے ہاں سردار بھی تھے، اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے، علماء بھی تھے، تورات کے ماننے والے بھی تھے. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کے ہاں یہ طے تھا کہ اگر اوس کا کوئی نوجوان کسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو تین گنا دیت دینی ہوگی، تھری ٹائمس بلڈ منی، اور خزرجی قتل کرے گا اوسی کو تو وہ درد دینی پڑے گی. اب آپ سوچئے، کسی اوسی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا، یہ میرا بلڈ جو ہے یہ ایک تہائی قیمت کا ہے اس خزرجی کے مقابلے میں. بٹ اف یو ہیو ٹو لیو ہیئر، یو ہیو ٹو ایکسپٹ. اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، اب امپائرز قائم ہوئی. امپائرز، ایرانین امپائر کئی سو سال سے، یہ عرب کے شمال میں دو امپائرز تھے، کئی سو سال سے ادھر ایرانین امپائر، دی سیسنڈ امپائر، اور ادھر دی رومن امپائر. یہ امپائر اب کیا تھے؟ اب فوجیں بنائی گئیں، اب محل کھڑے کیے گئے، فوجیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں، مسلح ہیں، فوجی ہیں، اور انہوں نے، بادشاہوں نے عوام کی گردنوں پر اپنی بادشاہی کا، اپنی خدائی کا تخت رکھا. ظلم، محنت کرے گا گزارے، ایس کرے گا جاگیردار اور بادشاہ، اور ذرا کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چل جائے گی تمہارا. یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کرگے کے اوپر، یہ کپڑا بن رہا ہے اندر، اتنا تمہیں دینا پڑے گا ٹیکس، نہیں لوگے کھڑی ہے لیجنڈ، رومن لیجنڈز موجود ہیں، ابھی تمہارا سر ختم ہو جائے گا. اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یوں سمجھیے ظلم کی حد ہوگی. عام انسان غلام، مقہور، مظلوم، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، جاگیرداروں کے گلچھڑے، عیش، بادشاہ کے محل، مشرق و مغرب کا نسوانی حسن جمع کر دیا گیا، کنیزوں کی فوجیں موجود ہیں. یہ ہے وہ وقت جب کیوں سمجھیے کہ نظام کی سختی جکڑ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی. کہیں کسی کسانوں ریوولٹ کی ختم کر دی گئی، کہیں کسی اور ریوولٹ کی ختم کر دی گئی، ہمیں تو اٹھنا مشکل ہوتا تھا. یہ وقت تھا جبکہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب کو پڑھایا جائے گا. آپ کو مجبور ہے، یو واش یور ہینڈ آف یور سن، آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. کون بنائے گی ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام اسلام کی باتیں نکالو اور یہ کہہ رہی کہ پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. مجبوری جب تک نظام نہ بدلو. جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے. اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی، وہ انسان رہتے ہی نہیں. صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے اور پھر بھی دو ہفتے روٹی پوری نکل رہی ہے، آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر. خود حضور نے فرمایا کاد الفقر یہ کنہ کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے تین بچیوں سے اتا کر اور ریل کے انجن کے سامنے پوچھتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے دو دھاری، ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی. اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کوڑو کا بیل ہے، نتنگ مور دین دیٹ. میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر. یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے، دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا، الہدا و دین الحق نے، اس میں درمیان میں واو کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو عطف، اور واو عطف کا قاعدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پیدا کرتا، میں اور وہ، یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں وہ اور ہے، اور تو دو، تو الہدا اور دین حق یہ ایک نہیں ہے، دو ہے. الہدا اس دین حق کی بنیاد اور اس کا ڈھانچہ اور خاکہ سارا سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا بغیر سنت کے اور حدیث کے، اور نظام کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے، پھیرا ہے، میرے نزدیک بہت بڑے ظالم لوگ تھے، بہت بڑے ظالم لوگ. آج بھی فتنہ پھیل رہا ہے، پرویزیت ہو، مشرقیت ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے، اہل قرآن. چکرالویت ہو، یہ سب. بہرحال اب دیکھیے، یہ جو دو چیزیں دی گئی، الہدا دین حق، ان کے ذمن میں فرض کیا ہے حضور پر؟ الہدا پہنچاؤ، یہ پہنچانا. یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. بڑی سخت تنبیہ ہے. کتنے ہی اونچے چلے گئے حضور، شب معراج ہے تو بندے ہی نا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، سورہ اعراف کی چھٹی آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تم تک ہمارے رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں؟ اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا، تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں ذرا اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے، جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا ہے، سوا لاکھ کا مجمع ہے. اللہ ملک تو تین تین دفعہ ایک ایک لفظ دوڑایا آپ نے، ایک طرف دائیں ایک طرف دیکھا، سامنے پھر بائیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی، وہ ریپیٹ کر رہے تھے، پہنچا رہے سوا لاکھ کا مجمع، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. آخری سوال، ارے الملک تو میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں، اور یہ عام عادت کے خلاف تھا، عام طور پر صحابہ ادب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کا جواب دینے سے کتراتے تھے، اللہ رسول عالم. وہ چلبلے وہ طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کو بھی پڑھانا چاہے، اللہ رسول عالم، پھر پوچھتے تھے حضور تب جواب دیتے. یہاں پہلے ہی مرحلے پر چار جواب دیے ہیں، انا نشہدو انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا، آپ کے پاس تو امانت تھا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے ادھیاریوں کے بادل چھانٹ دیے. پھر اللہ حل بلن تو انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج سامنے تھی نا، فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. آخر رسول میں بندہ ہے، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا. اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے گواہی لے لی ہے، اے اللہ انہوں نے مان لیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا. تو کام الہدا کے ضمن میں کیا ہے؟ تبلیغ. اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا. اور دین کا تقاضا قابل ہو گیا، اسے قائم کرو، یہ صرف تبلیغ کی شے نہیں ہے. بس یہ بات سمجھ لیجئے نقطہ، دین محض تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو قائم کرو، غالب کرو، قائم کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ میں آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں. سورہ سبا میں فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. یہ تکمیل رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے، علیحدہ آیات. وہ آیت کیا ہے؟ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے، وہ تو اپنے حواریین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائز میں تبلیغ نہیں کرنی، صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تو ان میں تبلیغ کروں. پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اور اس کا تعلق کس ارتقا سے ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، ذہنی فکری ارتقا سے تعلق ہے، ہدایت کے اندر اضافہ 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 اضافہ، تاما کہ الہدا کامل ہدایت، تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپائر تک، تاکہ دین حق آ گیا. یہ جو ہے تقاضا کس کا ہے، یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع نسل و رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسانوں تک پہنچ سکتی تھی. آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. آج بھی سو بھی نہ بولوں کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں، اللہ عالم پہنچتے کہ نہیں. تو یہ جو ایک سوشل سائنسز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ذہنی اور فکری فلسفیانہ ڈیولپمنٹ، ایک تمدن کا ارتقا اور ایک سائنسی ارتقا، جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے، گلوبل ویلج بن گیا ہے، اب یہ ایک شہر بن گیا ہے. یہ ملک جو ہے یہ دنیا سکڑ کر کیا ہو گئی، یہ گلوبل ویلج. اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نو انسانی کے لیے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء میں فرمایا، سورہ اعراف میں فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور سورہ صف کے ساتھ جڑواں سورت ہے سورہ جمعہ. یہاں مرکزی آیت کیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. الگ دین کل نہیں، پورا دین، اس میں مائنس 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 ون مائنس ٹو نہیں ہو سکتا، ٹوٹل دین. یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، لینا ہے تو پورا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین غالب کرو پورا کا پورا، لیظهره على الدین کلہ، پورے دین کو غالب کرو، پورا نظام اس کے تحت ہو، سیاسی نظام اس کے تحت ہو، معاشی نظام اس کے تحت ہو، سود کی بحث کرنی ہو، جوئے کی بحث کرنی ہو، شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے، سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے، سیکس میں اشتہار پیدا کر کے، یہ اشتہاروں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے، کیا ہے ان سب کے اوپر پابندی ہوگی. پھر عصمت عفت اور انسان کی خاندانی زندگی کی مضبوطی، اس کی بات ہمیں کرنا ہوگا. لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت، وہ کیا، یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے. اصل میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. حضور کی بعثت کے دو حصے ہیں، آپ کی بنیادی بعثت یہ ہے امیین کی طرف، اسی لیے ان کی زبان میں قرآن، یہ جو امی تھے، یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد، تقریباً تمام مشرکین عرب ان سے ملتے تھے. یہ ہے اصل نیوکلیس، جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں، جیسے ایٹم کا سٹرکچر آپ کو معلوم ہے، بیچ میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور چاروں طرف چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز. تو اس کا نیوکلیس کیا ہے، یہ امت عرب. اور اس کے بعد ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرانس ہیں. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. انہیں میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں. اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے. نمبر ایک، آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہے ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے. حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، ریپبلک، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انہونا تھا، خواب تھا، جو اس نے دیکھا تھا ہونے والی بات نہیں، یہ تو خواب تھا، یوٹوپیا. تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہونے والی بات نہیں, شاعری ہے. سید القوم خادم ہوں, قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے. بھائی بہت اچھا شعر کا, بڑی دبدہ بات ہے, لیکن کہاں ہو سکتا ہے, امپاسبل. قوم کا سید ہو اور خادم ہو, امپاسبل. قوم کا سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے کانٹے کی بوری اپنے کندھے پر لاد کر رات کے رات سے بانٹتا رہا ہو, از اٹ امیجنیبل؟ از اٹ امیجنیبل؟ لاکھوں مربع میل کے اوپر حکم جس کا چل رہا ہے, وہ بیت المقدس کا سفر کر کے جا رہا ہے, اور وہ بھی سرکاری وزٹ ہے, کچھ کسی کو علاج کے لیے نہیں جا رہا, کسی بیٹے کی کنووکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا, معاذ اللہ. وہاں سے ریکویسٹ آئیے, آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جو ہے پتا ہو جائے گا, یروشلم پتا ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں کی عیسائی علماء نے کہا تھا, اے مسلمانوں, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا, لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کی کچھ نشانیاں تم میں وہ نہیں ہے, یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں, چاہے تم قیامت تک پڑے رہو. اس لیے کہ یروشلم کی فصیلیں بہت اونچی تھیں, اندر سے سیلف سفیشنٹ, پانی اور ہر چیز موجود. تو ابو عبید بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامه, ان کی گئی ہے ریکویسٹ دارالخلافہ, آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا. یہ سفر کیا ہے, 700 میل کا سفر, ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں, کچھ نہیں. اور چونکہ اسی پر راستے کا راشن بھی ہے تو وقت پہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر, اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر. Can you believe it? ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ کیو این لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالج, جب عبد الجمان ناصر کا بیٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی, اسی طرح ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. جب مجھے معلوم ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منسٹر تھا اسے استعفا دیا تھا, کیا نام تھا اس کا, شاستری, لال بہادر شاستری, جب وہ مرا ہے تو میں حیران ہوا, اٹ واز ڈسکلوزڈ, اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا. سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, کہاں جائے, اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکڑتی تھی, اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشکند میں, تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتا جی سے کی ہے, بیوی سے نہیں کی. لیکن یہ ساری بلندیاں ان سب کو جمع کر لیجئے, کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے؟ یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو قائم کرو اور دنیا پر حجت قائم کر دو کہ ہاں جائی جاس دین یہی ہے, حق یہی ہے, نظام یہی ہے, اسی میں انسان کی فلاح ہے, اسی میں اس کی بہبود ہے, اسی میں اس کے اخلاقیات کی بلندی ہے, اسی میں اس کی تہذیب کی مضبوطی ہے, اسی میں اس کے تمدنی کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. اچھا, اب امت پر جو مظہر ہے اس تکمیل نبوت اور رسالت محمد کی, وہ کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے, جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہیں ہوتا, آپ کا مقصد بے شک پورا نہیں ہوا. عام آدمی کو کہے گا آپ میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے, تو شاید وہ مجھے قتل کرنے پر آبادہ ہو جائے. حضور کا بھی سب مقصد پورا نہیں ہوا, ایک درجے میں پورا ہو گیا, جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ مکمل ہو گیا. اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو ٹوٹل اکمپلشمنٹ ہو جاتی اس مشن کی. آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے, جب تک پوری نوع انسان تک وہ ہدایت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نظام قائم نہ ہو, اس وقت تک تو وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جگر اقبال نے کہا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، تو ظاہر باتیں سوچیے، غور کرنے کی بات ہے. یہ کام کرنا ہے اس امت کو، اور جب تک وہ یہ کام پورا نہیں کرتی، ہاں کرے کوشش کرے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول قرب ہو جائے گا، کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے. نوٹ کر لیجیے، وہ اپنی جگہ امتی بنا پھرتا ہو، من رغبان سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے. یہ کام ہونا ہے، اس کا صغرا کبرا قرآن مجید میں موجود ہے. یہ جو آج کانفرنس آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہدیتاً اس کو ذرا کھول لیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کر لیں مکمل. یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اٹل اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے علی رغم نور توحید کا اتمام اور دین حق کا غلبہ ہو کر رہے. اس کے لیے صغرا کبرا کہاں ہے جو ابھی ہم نے دو آیتیں پڑھی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے غلبے، یہ صغرا ہو گیا. کبرا کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجیے گا، خود پڑھ لیجیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے نئی بات سے کہ یہ خلافت بھی کر رہے گی، جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا، حملہ ہو جائے گا. یہ غزوہ احزاب سے پہلے کی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب تیسرے صفحے پہ آئیے، چوتھے صفحے پہ. خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا. یہ ایک لمبی حدیث ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار گنا دیے. یہ بھی جا کر پڑھیے گا، میں اس وقت تو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو اس کا حق ادا کیجیے. پہلا دور، دور نبوت. حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر دور نبوت ختم، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ہٹا لے گا، اٹھا لے گا. پھر ظالم بادشاہت کا زمانہ آئے گا، بنو میاں بنو عباس، یہ کون تھے؟ حادثہ کربلا کب ہوا، واقعہ ہررا کب ہوا، میں اشارے کر رہا ہوں سر. پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا، اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھی گئی ہو، آج سمجھ میں آتی ہے کلونیل رول، کہیں انگریز ہمارا بادشاہ، ہماری بادشاہ ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریا. اس سے پہلے کم از کم مسلمان تو تھے بادشاہ، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ٹھیک ہے، بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے، لیکن یہ تھے تو مسلمان، نام لیوا تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو پورے عالم اسلام پر، کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ولندیزی، کہیں پورچوگیز، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹالینز، کہیں فرینچ، یہ ہوا کہ نہیں. اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر پانچواں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی. یہ وقت آنے والا ہے. یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، ایک دور دوسرا تیسرا چوتھا، 4 گزر چکے ہیں. اس وقت انسان کہاں ہے؟ چوتھے اور پانچویں کے درمیان ہے. چوتھا دور کلونیلزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے. انگریز چلا گیا, فرانسیسی چلے گئے, اسپینئرز چلے گئے, اٹالینز چلے گئے, فرنزیزی چلے گئے, پورچوگیز چلے گئے, ایک اعتبار سے گئے. ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نوع انسانی پر. یا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ملٹی نیشنلز, ٹرپس, اب اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا اس وقت. ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیر قیادت, اصل قیادت یہودی کی, میدان میں قیادت امریکہ کی, پیچھے اصل طاقت, پلینر, نقشہ دینے والا, پروگرام دینے والا یہودی. اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس دے اپنے اندر, بٹ امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے. اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے پانچ نکاتی, ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے, وہاں سارے دنیا کے یہودی لا کے جمع کر دیے جائیں, اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہے گا میں مسیحا ہوں اور پوری دنیا ہم پتا کریں گے. پھر جنگوں کا دور ہوگا, حضرت مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے, پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا. اس کو میں نے صرف بیان اس وقت کر دیا, اگلی حدیث پڑھ لیجئے. جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی, کتنا پھیلا ہوا ہوگا, کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید. عن صوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقہا و مغاربہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِ عَلِي مِنْهَا. حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا, اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, معمولی نہیں ہے, مسلم شریف, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ. اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے, آسماں ہوگا سحر کے دور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, سب گریزا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. گلوبل اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے, عن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا مبر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله. مقداد بن اسد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا, نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا, نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے, جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے. لا يبقى على ظهر الارض, زمین پر دو ہی طرح کی بستیاں ہیں نا, یا نومیڈز ہیں, وہ اپنے جو ہے خیمے اٹھائے پھرتے ہیں, جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے خیمے گاڑ لیے بیٹھ گئے, یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آباد آبادیاں ہیں شہر, نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا, نہ کوئی کسی ویران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. اور اس داخلے کے دو راستے ہوں گے, عزت عزیز رسول ذلیل, یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ. اور وہ کیا ہوگا, یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا, لیکن اس کا بھی اعزاز ہوگا. وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, عزت اہل ایمان کا حق ہے. اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا، یود الجزیہ کا یدیم وہ ساغرون، چھوٹے بن کر رہے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے وہ یہودی رہے عیسائی رہے جو چاہے. اچھا اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اب یہ آخری میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیز تھا جو میں نے بیان کیا ہے، جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، گریٹر اسرائیل کا گریٹر گریو یارڈ بننا ہے، پھر یہودی ختم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. پہلا فیز جو ابھی چل رہا ہے اس کو جان لیجئے، یہ ہمارے لیے بڑا سخت اور کڑوا ہے. ابھی ہم پر اللہ کے عذاب کی کوڑے برسنے والے، خاص طور پر عالم عرب پر، اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی، اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا، وہ حضور کی امت میں سے، محمد عربی تھے، عربی نسل، محمد عربی. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہوگی؟ اور نمبر دو، دائمی فضیلت، ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی، جیسے وہ کلونیلزم سے فارغ ہوتے گئے، کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، کسی نے روس کو بنا لیا، اسلام میں نہیں. بدترین سزا کے مستحق وہ ہیں، اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت بربادی تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، زیادہ دور نہیں ہے. لیکن نمبر دو، ہم ہیں پاکستانی، ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لے. کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی، کوئی ہمارا کچھ پتہ نہیں تھا. برطانوی حکومت چونکہ لیبر کی تھی، وہ ہمارے خلاف تھی، ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، یہ تو الگ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے ایکچولی نفرت کرتا تھا. پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں، سمجھکار ہو، سرمایہ دار ہو، کاروبار اس کے پاس، تعلیم میں وہ بہت آگے، انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا، لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا. اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارا حال تو نہیں بدلا. فرمایا آسان اب حکم میں لے کر آدم حکم، فرمایا ہو سکتا ہے، قریب ہے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر وہ استخلف الارض، تمہیں زمین میں خلافت دے گا، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے 62-63 سال پہلے سے. اب کیا کیا ہم نے؟ کہاں وہ اسلام؟ نماز روزے والا اسلام تو ہے، وہ کہاں نہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، کہاں نہیں؟ وہ اسلام ہے، وہ نظام ہے، وہ دین حق، وہ کہاں ہے؟ وہ سید القوم خادم ہوں، کہاں ہے؟ یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں، ان میں سے جھوٹے وہ ہیں، جو سب سے بڑے والا خلاف ہے وہ سید القوم ہے، جو سب سے بڑے غبن کرنے والے وہ سید القوم ہے. تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں، ہم بھی عذاب الہی کے عربوں کی طرح. لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں. میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں. ابتدا میں مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے، اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا. چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں، یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو، صفحہ 7 پر، ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یوطئون للمہدی سلطانہ. جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، تو ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم کریں گی. اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے اندر تو ہے، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، اور ایران بھی ہے. لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک ہی ملک تھا نا. لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سی چیزیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. مجھے یقین تھا کہ یہیں سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا، اور پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے. اور وہ کیوں؟ وہ بھی مجھ پر واضح ہیں, عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں, ان میں دم نہیں ہے, پیسہ ہے, عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا, لہذا ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہودیوں سے جنگ کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کا کبھی اسرائیل کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا میڈیٹرینین کے اندر. نہیں ہے, بالکل نہیں, یہ کسی اور طرف سے فوجی جائیں گی. اور علامہ اقبال نے ہی چونکہ ایک شعر یہ کہا ہے, خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو, کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو. خضر وقت حضرت مہدی عرب کے ریگزار میں اپنے خلوت سے باہر آئیں گے. اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی. شیعہ کے نزدیک مہدی کون ہے؟ ان کے بارہویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. یہ مصرہ کور کر رہا ہے ان کو بھی. اور ہمارے ہاں کیا روایت ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی, اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا. یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت سامنے آئے اور قوم کی کچھ رہنمائی صحیح کرے, اور وہ بچ کر جائے گا. پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھینچ کر دھڑا تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے, وہ مہدی ہوں. تو بسرا جو ہے نمبر ایک دونوں کو کور کر رہا ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو, کارواں زی وادی دور و دراز آیت. یہ وادی کون سی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وادی سندھ ہے. وادی کسے کہا کرتے ہیں؟ دو پہاڑی سلسلے, اس کے درمیان میں وادی ہے. کوئی بڑی ندی کو بڑا جو ہے دریا بہرا. وادی سندھ پورا پنجاب بھی اسی میں شامل ہے. وہ تو ہم سے چھین لیا گیا نا, ورنہ ایسٹ پنجاب کے دریا کہاں آ رہے تھے؟ دریا بیاس, دریا ستلج, دریا راوی ادھر سے آ رہے تھے. پھر اوپر سے سارے دریا گلگت ہو, منزا ہو, سب وہیں آ رہے تھے. پھر آئیے ایسٹ افغانستان کے سارے دریا ادھر آ رہے ہیں. دریا کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ دریا گومل, دریا ٹوچی, دریا بولان. تو یہ در حقیقت یہ سب مشرقی حصہ افغانستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا, یہ وادی سندھ ہے. اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا, یہ یقین کی حد تک تھا. لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں بد و جزر آتا رہا ہے. کبھی امید پیدا ہوئی, کبھی مایوسی کی انتہا ہو گئی. آج سے پانچ سات چھ سال پہلے میں نے یہیں پر تقریر کی تھی, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے؟ میں نے کہا تھا ہاں. میری مایوسی انتہائی لوئسٹ ایپ پر تھی اس وقت. بہرحال شاید اللہ تعالی, شاید اللہ تعالی اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے ہمارے. لیکن اس کے لیے کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, اس کو مت بھول جائیے. اصل رول تو میرا اور آپ کا ہے. کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ جو آج میں نے کہا تھا یہ ہے میرا جو اگلے اتوار کا جو موضوع ہے. جہاں تک اصل میں یہ تو ساری ابھی علمی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں. حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ آج اس لیے تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھیں. حضور کے مقصد مشن کے حوالے سے ہمارا فرض منصبی کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم سچے امتی ہیں حضور کے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہرحال اب اس صورت میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہونے والا ہے معاملہ, اس کے اندر جو کام جو اب کرنا ہے اس کو دو حصوں میں سمجھیے, بلکہ ایک حملہ پہلے اور. میری آج کی گفتگو کا حاصل میں آپ کو ایک شعر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. حضور کی سیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ کی زلفوں کی تعریف, آپ کی آنکھوں کی تعریف, یہ حفیظ طائب صاحب کی جو میں نے نعت سنی ہے وہ بڑی پاکیزہ نعت تھی, بہت عمدہ نعت, جس میں کوئی غلو نہیں ہے, کوئی عقیدت اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, غلو نہیں. لا تغلوفی دینے کو, یہ غلو دین ہی تو تھا جس نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا, میرا گمان یہ ہے کہ ہندوؤں نے ابراہیم کو خدا بنا لیا, برہما بنا لیا. ہندوؤں کی ایک نسل نے, سب نہیں لوگ. تو بہرحال اس غلو سے بچتے ہوئے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاد داری, آتے خوب احمد آرم تو تنہا داری. بڑا پیارا شعر ہے. اے نبی, آپ کو اللہ نے حضرت یوسف والا حسن عطا کیا اور حضرت عیسیٰ جو پھونک مارنے سے جو نتیجہ نکلتا تھا, اور ید بیضا حضرت موسیٰ والا, تمام نبیوں کو اللہ نے جو کمالات دیے آپ کی ذات مبارکہ میں وہ سارے کمال جمع ہیں. ٹھیک. اب حدیث سنیے. تمام انبیاء اور رسولوں نے جو تکلیفیں برداشت کیے میں نے تنہا وہ سب برداشت کی. یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کبھی اس کا ذکر آتا ہے؟ 3 سال کی نظر بندی اور فاقوں کی وہ انتہا, وہ انتہا, کچھ کھانے کو نہیں ہے, بچے بلک رہے ہیں اور سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے منہ میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کھانے کو. 3 ایئرس طائف میں پتھرا ہوا ہے, جس میں اثر جو ہے زخمی ہوا ہے, دامن عہد میں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن اس میں اصل بات کیا تھی؟ یہ تو بات بعد میں آئے گی ہماری. یہ حجت ہے اس امت پر. اللہ کر سکتا تھا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا رکھنا چپتا اور انقلاب آ جاتا کسی کو, ڈوئٹ. اور وہ محبوب رب العالمین تھے. کوئی چاہے گا کہ اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا دیکھے؟ اور وہ کر سکتا تھا, نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ آج تو اللہ کا رسول ہے, آئندہ یہ کام اس امت کو کرنا ہے. امت کے لیے معجزے نہیں آئیں گے. رسول کے لیے آ سکتے تھے, نہیں آئے, تاکہ حجت قائم ہو جائے. تمہیں بھوکے رہنے کا خوف ہے تو میری بھوک نے تم نے دیکھی. اگر غزوہ احزاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور آ کر جب کہا حضور اب تو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے, کھڑا ہونا مشکل ہے, دیکھیے ہم نے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا, اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا, 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ سب اس لیے کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے؟ ذرا بھوک لگی من و سلمہ اتر آیا, دھوپ لگی تو اوپر جو ہے سائبان چل رہا ہے بادلوں کا, سمندر راستہ روک رہا ہے, پھاڑ دیا اسے ایک ضرب سے. پیاس لگی ہے ایک ضرب سے, 12 چشمے ایک ضرب سے, تاکہ ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو جائے, لڑے نہ پانی پر, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. قبائلی زندگی میں تو یہ ہوتا. یہاں نہیں آیا. اللہ کی مدد آئی ہے, آئی ہے, اب بھی آئے گی. اللہ کی مدد کا دروازہ بند نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی فار دیٹ. اللہ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے یہ واقعی, ڈز ہی ریئلی مین بزنس, ڈو دے ریئلی مین بزنس, وہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں, امتحانات میں سے گزرنے کو تیار ہیں, تب پھر اللہ کی مدد. تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب وقت سخت ہوا اور وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے مدا نصر اللہ, تب کہا گیا اللہ ان نصر اللہ ہے قریب. اب اللہ کی نصرت آنا چاہتی ہے تو نصرت تو آئے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا, سختیاں جھیلنے کے لیے, مشکلات برداشت کرنے کے لیے, اپنا تن من دھن دینے کے لیے, جانے دینے کے لیے. سینکڑوں صحابہ کی جانے گئی ہیں, ایک صحابی کی جان کی قیمت ہمارے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمت سے بڑھ کر ہے. یہ کام ہوگا, لیکن میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں, حجت قائم کی گئی پوری نوع انسانی پر. دیکھو یہ نظام ہم نے قائم کر دیا تھا اور یہ ہسٹوریکل ہیرا ہے, یہ کہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے, اٹس اے ریسنٹ پاسٹ, 1400 ایئرس ہے وہ, اور ایک ایک چیز پوری طرح لکھی ہوئی, منضبط, کنٹرول میں, ریکارڈ میں. اور ایک حجت امت پر قائم کی. اس مشن کی تکمیل اب تمہارے ذمہ ہے نا. میرے ہاتھوں اللہ نے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا, میں نے تم تک قرآن کی دعوت پہنچا دی. مائی مشن ان اے وے ہیز بین اکمپلشڈ, تمہاری حد تک اور جزیرہ نما عرب کی حد تک. بقیہ مشن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اٹس ناٹ یور ڈیوٹی. وہ بھاری بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا, سنلقی علیہ کا قول ثقیلا, آج تم پر منتقل ہو گیا ہے. اب جو کام کرنا ہے میں آپ سے عرض کر دوں, یہ کام کیسے ہوگا؟ ویسے تو میں نے اس پر کتاب لکھی ہوئی ہے, منہج انقلاب نبوی. میں ان 2 اتواروں میں اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا. سب سے مشکل کام ایک جماعت کا بنانا ہے. جوش میں آ کر لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں سینہ کھینچ کو کھول کر جوش میں, لیکن مسلسل محنت اس میں گھلنا اس کے لیے تیار نہیں. خصوصاً ڈسپلن, نظم کی پابندی, سموتاج, سب سے مشکل کام جماعت بنانا ہے. جماعت بنے گی تو وہ جہاد کرے گی. ہمیں یہ ہے یا تو جہاد کے اوپر جاتے سیدھے جاؤ, یہ بس 30 دن کی ٹریننگ ہے لے لو جا کر, اور جا کے جو ہے لے کر یہ کلاشن کو نکل جاؤ, چاہے وہ کشمیر میں چلے جاؤ چاہے افغانستان. یہ بھائی نہیں, اس جہاد کے لیے جماعت حضور نے بنائی تھی 12 برس میں. وہ کیسے بنائی تھی؟ اگلے اتوار کا میرا اصل موضوع یہ ہے. اور پھر لاسٹ جو ہے وہ تصادم جب ہوا ہے, پھر اس تصادم کے مراحل کیا تھے, اس کی بین سی فیچرز کیا تھے, اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.